لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بدعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين منتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار صلوات اللہ وسلم مومنین کرام سامعین محترم عزیزان گرام قدر عبرت عاشورہ کے عنوان سے آج ہم اپنی چوتھی گفتگو میں داخل ہو رہے ہیں. عنوان کے طور پر ہم نے سورہ مبارکہ نور کی 44 نمبر آیہ کو انتخاب کیا. ارشاد پروردگار ہو رہا ہے اللہ رات اور دن کو جا بجا کرتا ہے اور ایسی آیات کے اندر باتحقیق صاحبان بصیرت کے لیے عبرت ہے. آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ عبرت اس نور کو کہتے ہیں جو اللہ مؤمن کے قلب میں پیدا کرتا ہے اور اس نور بصیرت سے انسان چیزوں کی حقیقت کو درک کرتا ہے. کوئی واقعہ ہے، کوئی حادثہ ہے، کوئی امر پیش آیا ہے، انسان کے اندر اگر نور بصیرت پایا جاتا ہو تو اس واقعے کی حقیقت اور باطن انسان پر ظاہر ہو جاتا ہے. اب یہ باطن اور حقیقت کے ظاہر ہونے کے بعد اگر میں عملاً اپنے لیے عبرت نہیں لے رہا تو پھر میری اس بصیرت کا بھی کوئی فائدہ کب بصیرت فائدہ مند ہے؟ جب عبرت کی صورت میں عملاً ظاہر. لہذا ایک عام میرے اور آپ کی زندگی کا تجربہ، ہمارے ہاں روز مرہ گھروں میں پیش آنے والی سچویشن، کہ آپ گھر میں کوئی چیز بالکل سامنے واضح اور آشکار ہو اور کوئی اس سے ٹکرا جائے تو ہم پہلا جملہ کیا کہتے ہیں اسے، کہ جو اتنی سامنے کی چیز ہے اس کو دیکھنے کے بعد بھی اگر ٹکرا رہے ہو تو ہمارا جملہ کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ اندھے ہو گئے ہو، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ آنکھیں رکھتا ہے لیکن جو آنکھیں رکھنے کے باوجود چیزوں کو دیکھنے کے باوجود اپنے آپ کو نہ بچا سکے اس میں اور اندھے میں کوئی فرق. اسی طرح سے بصیرت، یعنی میں واقعہ سمجھوں، اس کو تحلیل کروں، اس کو تدبر کروں اور اس کے بعد مجھے سب کچھ سمجھ میں آ جانے کے بعد وہی غلطی میں اگر دہراؤں تو پھر میں صاحب بصیرت نہیں ہوں. عبرت کیا ہے؟ کہ وہ غلطی اگر میں اسی معاملے میں اسی سچویشن میں پھنس جاؤں تو پھر مجھے وہ غلطی نہیں دہرانی جو اس نے دہرائی تھی. اس کا نام عبرت ہے. یہی عملاً اپنی بصیرت کو عبرت کی شکل میں ظاہر کرنا. اسے اگر وہی غلطی دہرا رہا ہوں جاننے کے بعد تو پھر میں غافل ہوں. اور عرض کیا تھا کہ غفلت سے بصیرت کی طرف عبور کرنا عبرت کہلاتا ہے. اب یہ جو گزشتہ کے حالات اور گزشتہ کے واقعات ہیں ان کی اہمیت کیا ہے؟ اہمیت یہ ہے عزیزان من کہ آپ نے یہ جملہ، یہ روایت کا جملہ بارہا بچپن سے آپ نے سنا ہوگا کہ ایک روایت ہمارے پاس ہے کہ ایک گھنٹے کا، ایک ساعت کا تدبر، ایک ساعت کا تفکر زاہد کی 70 سالہ عبادت سے افضل ہے۔ ابھی ہم بچپن سے سنتے چلے آئے ہیں، لیکن ہمارے بھی ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو تدبر ہے، یہ جو تفکر ہے ایک گھنٹے کا، یہ کس مورد میں ہونا چاہیے؟ مثلا میں کہاں اپنی عقل کو استعمال کروں، کس چیز میں میں یہ تفکر کروں کہ میرا یہ تفکر ایک سال کا زاہد کی 70 سال کی عبادتوں سے افضل ہو جائے۔ تو یہ صرف ہمارے ہی ذہنوں میں نہیں اٹھا، اس دور کے لوگوں کے ذہنوں میں بھی سننے کے بعد سوال اٹھا کہ بھائی وہ کون سا مورد ہے۔ لہذا امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، امام سے صحابی نے سوال کیا، کہا مولا کس چیز میں تدبر کریں، کس چیز کا تفکر، کس چیز کے اندر تعقل کرنا، عقل لگانا 70 سال کی عبادتوں سے زیادہ افضل ہے؟ امام نے فرمایا گزشتہ اقوام کے حالات اور واقعات کے اندر تدبر کرنا، تفکر کرنا اور ان کی غلطیوں سے اپنے لیے عبرت حاصل کرنا، ایک گھنٹے کا تفکر 70 سال کی عبادات سے زیادہ افضل۔ اسی طرح سے امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام، مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری عمر میں گزشتہ اقوام کی عمر کا اضافہ ہو جائے، یعنی کہ آپ ایک ساتھ کئی زندگیاں گزاریں، میں لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ آپ ایک ساتھ اگر چاہتے ہیں کئی زندگیاں گزاریں، تو امام فرماتے ہیں گزشتہ اقوام کے حالات اور واقعات کو پڑھو، اس کے اندر تدبر اور تفکر کرو کہ تمہارا یہ تفکر اور تدبر گزشتہ اقوام کے اندر گویا تم ان کے ساتھ زندگی کر رہے ہو اور تم نے بھی وہی عمر کی جو انہوں نے کی۔ بس انسان ایک وقت میں کئی زندگیاں گزار سکتا ہے، جناب امیر فرما رہے ہیں کیا تاریخ، لیکن تاریخ پڑھنا ہے، واقعات کو، گزشتہ اقوام کے حالات و واقعات کو پڑھنا ہے، کس لیے؟ تاکہ تدبر اور تفکر انسان حاصل کر سکے، اپنے لیے عبرت قرار دے سکے۔ لہذا اب اسی مرحلے کو میں اگر تھوڑا سا آگے، چونکہ میں مقدمہ بنا رہا ہوں، آگے کی میری ساری گفتگو اسی سے مرتبط ہے کہ قرآن کریم میں بھی اگر آپ دیکھیں گے کہ جو انسانوں کے لیے تا قیامت ایک کتاب اصول کی صورت میں نازل ہوئی ہے، رہبر معظم انقلاب نے بہت خوبصورت تحلیل کی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں اگر آپ مجموعاً بھی تلاش کریں گے تو احکام، جن کو ہم اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اہم کیا سمجھتے ہیں، احکام، کہ ہمیں احکام پتہ ہونے چاہیے، قرآن کریم میں 500 یا 600 کے درمیان تعداد ہے، 600 سے زیادہ آیات احکام سے متعلق، اس سے زیادہ آیات ہیں، کل آیات تقریباً 6500 کے قریب آیات، 6500 میں سے احکام سے متعلق کتنی ہے؟ 600۔ معارف دینی سے متعلق، توحید سے متعلق، نبوت سے متعلق، امامت سے متعلق، قیامت سے متعلق، ساری آیات کو بھی اگر جمع کر لیں گے تو 2000 سے زیادہ، سب کو ملا کر بھی 2000 سے زیادہ آیات ہیں۔ تو پھر باقی حصہ سب سے زیادہ کس پر ہے؟ آپ بھی متوجہ ہیں اور ذرا سی توجہ کریں گے تو تائید کریں گے میری بات کی، سب سے زیادہ اللہ نے قرآن میں کیا کیا ہے؟ گزشتہ اقوام کے حالات اور واقعات کو بیان کیا ہے، اور کس لیے کیا ہے، اور ان کے حالات اور واقعات سے کس چیز کو بیان کیا ہے؟ صرف وہ مقام جو مقام عبرت ہو سکتا ہے ہمارے لیے۔ لہذا اب ہم جب قرآن کی داستانیں، قصہ ہے یہ قرآن، داستان قرآن، اس عنوان سے آپ نے کئی کتابیں دیکھی ہوں گی، قرآن کی داستان میں اور ہماری داستان گوئی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ داستان گوئی، قصہ گوئی انسانی تاریخ میں بہت قدیم ہے، کتنی قدیم ہے کہ اگر آپ اس کا سراغ لگانا چاہیں کہ کب سے انسان داستان گوئی کر رہا ہے تو شاید جب سے انسان دنیا میں ہے تب سے وہ داستان گوئی اور قصہ گوئی کر رہا ہے۔ آج کل تو الیکٹرانک ڈیوائس ہو گیا ہے کا زمانہ آ گیا ہے، آج کل تو حالات یہ ہو گئے ہیں کہ ہمیں اپنے بارے میں سوچنے کا ٹائم نہیں ملتا، ہم ایسے مسائل میں گرفتار ہو گئے ہیں، ایک دوسرے سے بات کرنا تو بہت دور کی بات، اپنے بارے میں بھی غور و فکر کرنے کا ٹائم ہمارے پاس اب نہیں ہے، کوئی اور ہے جو ہمارا سارا وقت چوری کر رہا ہے اور ہم سارا کا سارا وقت جانے دے رہے ہیں ہاتھ سے اپنے۔ لیکن عزیزان من، پرانے زمانے میں آج سے آپ 200 سال 300 سال پیچھے چلے جائیں یا آج بھی، وہ علاقے جہاں پہ لائٹ نہیں ہے، گیس نہیں ہے، اور وہ علاقے جہاں پر سردیوں میں خاص طور پر راتیں بہت طویل ہو جاتی ہیں، ابھی بھی آپ شمالی علاقہ جا چلے جائیں، بہت سارے علاقے نہ لائٹ ہے وہاں نہ گیس ہے، اور سردیوں میں راتیں بھی بعض اوقات 13-13 14-14 گھنٹے کی رات۔ اب آپ رات کیسے گزاریں گے؟ لازمات اندھیرا ہونے کے بعد جب لائٹ بھی نہیں ہے، سردی بھی زیادہ ہے، کیا کریں گے؟ تو ایک کامن شغل جو پایا جاتا تھا وہ کیا تھا؟ آگ جلائی۔ اب لازمات 13 گھنٹے تو آدمی سو نہیں سکتا، تو رات کا ایک بڑا حصہ کیا کر کے گزارا جاتا تھا؟ آگ جلائی، اس کے گرد جمع ہو گئے اور داستان اور قصہ گوئی شروع۔ بس یہ جو داستان اور قصہ گوئی ہے، یہ کس لیے ہے؟ تاکہ وقت کسی طرح سے گزر جائے، ٹائم پاس ہو جائے۔ دوسرا ہم نے ہدف کیا رکھا ہوا ہے داستان اور قصے گوئی کا، جس کو ہمارے ہاں آج کل کہلاتی ہیں بیڈ ٹائم اسٹوریز۔ بچہ نہ سو رہا ہو، رات کو آپ اس کو لٹا کر قصہ پڑھنا شروع کریں، کچھ دیر میں وہ سو جائے۔ بس ہماری داستان گوئی، ہمارا قصہ سنانا کس لیے ہے؟ یا وقت برباد کیا جائے یا سلا دیا جائے۔ لیکن جب قرآن قصہ بیان کرتا ہے تو نہ وقت برباد کرتا ہے نہ سلاتا ہے، بلکہ قرآن کا ہدف کیا ہے؟ بیداری۔ قرآن واقعہ سناتا ہے، قرآن قصہ سناتا ہے، تو صرف وہ حصہ سناتا ہے کہ جو انسان کے اندر بیداری کا باعث بنے۔ لہذا اب اس کی آپ بہترین اگزامپل یہ لے لیں کہ قصہ حضرت یوسف علیہ السلام جب انسان بیان کرنے پر آتے ہیں تو 40 قصوں کا ایک پورا سیریل تیار ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اس کو ناول کی فارم میں لے آئیں گے تو 1200 صفحوں سے زیادہ کا، یا ہو سکتا ہے کئی جلدوں پر مشتمل ایک پورا ناول تیار ہو جائے۔ لیکن جب قرآن نے حضرت یوسف کا قصہ بیان کیا تو 7 یا 8 صفحوں یا 10-12 صفحوں کے اندر پورا قصہ نمٹا دیا، سارا قصہ 10-12 صفحوں میں نمٹا کر صرف حضرت یوسف کے قصے کے وہ مقامات بیان کیے جو ہمارے لیے باعث عبرت ہے۔ حضرت یوسف کے بعد سب سے زیادہ اللہ نے جس قوم کا ذکر کیا، بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اب یہ آخری حصہ بھی اپنی گفتگو کے مقدمے کا بیان کروں تاکہ گفتگو کو آگے بڑھا سکوں، کہ اس بارے میں بھی ہمارے ہاں بھی روایت موجود ہے، اہل سنت کے ہاں بھی روایت موجود ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت میں اور موسیٰ کی امت کے اندر تشابہ، سملیرٹیز۔ لیکن اہل سنت کے ہاں ایک جملہ اضافی اور ہے، اہل سنت کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ حتیٰ فرمایا کہ کسی سوراخ سے بنی اسرائیل نہیں گزرے مگر میری امت بھی اسی سے، یعنی اس قدر سملیرٹیز ہیں، اس قدر تشابہ ہے میری امت اور جناب موسیٰ کی امت میں۔ اب یہ سارے کے سارے، اگر تشابہ بھی ہے، شباہت بھی ہے، وہی حالات جو ان کے ساتھ پیش آئے ہمارے ساتھ بھی پیش آنے ہیں، قرآن نے بھی توجہ دی اور روایات بھی بتا رہی ہیں، تو ان سب کا جم اور حاصل کیا ہے؟ جم اور حاصل یہ ہے کہ گزشتہ اقوام میں تدبر کرو ان کے حالات اور واقعات میں، تاکہ جو غلطیاں انہوں نے کی ہیں تم نہ کرو۔ اہم ترین مقام کیا ہے؟ اہم ترین مقام ہے۔ لہذا اب ہم نے قرآن سے ہی یہ سوال کرنا ہے کہ میرے پاس تاریخ میں ایک مشکل ہے، مشکل یہ ہے کہ پیغمبر اکرم اپنی زندگی میں اپنا جانشین مقرر کر کے جا رہے ہیں، غدیر کے اندر اتنا بڑا اجتماع، اتنا بڑا اعلان، 70 دنوں کے اندر سب نے بلا دیا۔ تو کیا تاریخ میں اس طرح کا کوئی واقعہ قرآن نے بھی بیان کیا ہے کہ نبی کی غیر موجودگی میں اس کے جانشین کے ہوتے ہوئے اس کی تعلیمات کو بھلا کر انحراف کا شکار ہو جائیں؟ اور اگر انحراف کا شکار ہوئے ہیں تو وہاں علت کیا ہے؟ عین ممکن ہے ویسی ہی علت اس کی کسی اور شکل میں، لیکن ہمارے ہاں بھی پائی جاتی ہو، تو جو غلطی انہوں نے کی ہے وہ غلطی ہم نے نہیں دہرانی۔ اب اس سے مشابہ، اب دیکھیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً نگاہ نبوت بہت ساری چیزیں دیکھ رہی ہے، لہذا آپ کے متعلق حضرت کی یہ حدیث کہ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، اے علی تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے کہ جو ہارون کو موسیٰ سی تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اچھا، جعلی حدیث کے کارخانے نے ایسی ہی ایک حدیث ایک اور صحابی کے لیے بھی بنائی۔ اب جعلی حدیث بنانے والے کا اگر ذرا سا، وہ کہتے ہیں کہ نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جہاں عقل نہ ہو وہاں پر یہ مسائل پیش آ جاتے ہیں۔ جب پیغمبر نے نسبت دی اور ایک نسبت کو منہا کیا کہ الا انہ لا نبی بعدی، اس کا مطلب کیا؟ پیغمبر حضرت ہارون اور موسیٰ کے درمیان تمام نسبتوں کو دیکھ رہے تھے۔ قرآن نے 6 نسبتیں حضرت موسیٰ اور ہارون کے درمیان میں بیان کی ہیں، وہ دونوں بھائی تھے، دونوں بھائی تھے۔ ایک نسبت اخوت کی، دوسری خلافت کی، تیسری شرکت در امور نبوت، اور بھی ہیں، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ اگر تفصیل میں چلا جاؤں گا ایک نیا باب کھل جائے گا، میں وہ نہیں۔ صرف نبوت یعنی حضرت ہارون کے پاس ایک اضافی جو نسبت ہے وہ کون سی ہے؟ وہ اضافی نسبت صرف نبوت کی ہے، ورنہ وزارت، وصایت، اخوت، مشارکت، یہ ساری کی ساری جو نسبتیں ہیں یہ ان دونوں کے درمیان۔ تو بھائی تم جس کو لے کر آ رہے ہو، کم از کم اگر 6 نہیں تو 2-3 ہوں، کو 2-3 جگہوں پر نسبت ملتی ہو کہ چلو ہم یہ بھی مان لیں۔ جہاں پیغمبر میں اور اس صحابی میں کوئی نسبت ہی نہ بنتی ہو جو ہارون اور موسیٰ میں تھی، تو اس کا مطلب ہے مس فٹ ہے۔ لہذا اب مولا نے کیا کیا؟ بڑا آسانی سے کام کیا، آپ نے الا انہ لا نبی بعدی کہہ کر، اب وہ تلاش کرو جس کے اندر ہی باقی ساری نسبتیں، جب وہ تلاش کرو گے تو مولا کائنات کے علاوہ کوئی نہیں ملے گا، تو حدیث یوں بھی حل ہو جاتی ہے۔ اب آپ نے یہ کہنے کے بعد ہمارے لیے مسائل بہت آسان کر دیے۔ ہارون اور موسیٰ کے درمیان میں ایک واقعہ ایسا آیا ایک جگہ کہ جہاں پر حضرت موسیٰ کی غیبت میں حضرت ہارون کے پاس خلافت ہونے کے باوجود امت نے حضرت کی خلافت کو بھی فراموش کیا، حضرت موسیٰ کی تعلیمات کو بھی فراموش کیا۔ اور مزیدار بات یہ ہے، یہاں تو ہم 70 دنوں کی بات کر رہے ہیں، وہاں 5 دنوں کے اندر لوگوں نے فراموش کر دیا۔ یا اگر میں سارا ٹائم لگا لوں تو میکسیمم 40 دن بن گئے، تو کم از کم یہ جو ہمارے پاس تو ٹائم زیادہ ہے، بس ہمارے ہاں امکان زیادہ ہے، اگر 40 دن میں بھلایا جا سکتا ہے تو 80 دنوں میں بطریقن اولا بھلایا جا سکتا ہے۔ واقعات کیا ہیں؟ واقعات آپ کے ذہن میں ہیں، اس لیے میں ذرا تیزی کے ساتھ آگے پڑھوں گا، بہت ساری ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا۔ واقعہ کیا ہے؟ اسی ماہ مبارک کے ذلحج کے ایک نماز ہے جو 1 سے 10 تاریخ تک پڑھی جاتی ہے، نماز مغربین کے درمیان۔ اس میں ایک نماز ہے، ہم 2 رکعت ہم پڑھو توحید پڑھو، اس کے بعد ایک سورہ آراف کی آیت ہے، وَوَعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ ہم نے موسیٰ سے وعدہ کیا 30 راتوں کا، کون سا مقام ہے؟ میقات کا، میقات پہ بلایا 30 راتوں کا وعدہ کر کے، وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ پھر ہم نے اس میں 10 کو بڑھا کر مکمل، فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لیلہ، پس موسیٰ کے پروردگار کی میقات کا کل دورانیہ کتنا ہو گیا؟ 40۔ 30 دن کے لیے بلایا تھا، لاسٹ جب 30 دن کے لیے بلایا تو حضرت موسیٰ قوم کو کیا کہہ کر گئے؟ 30۔ اب دیکھیے مصلحت خداوندی، میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ کیا پروردگار کو پہلے سے نہیں معلوم تھا کہ موسیٰ کو 40؟ کیا پروردگار کو پہلے سے نہیں معلوم تھا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ سب کا سب جو ہے پروردگار کی طرف سے امتحان، پوری بحث ہم امتحان کی، آزمائش کی، فتنے کی، یہ پچھلے سال کر چکے ہیں، آزمائش کر رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے میں نے تمہیں آزمانا ہے۔ اب بنی اسرائیل کا امتحان انہی 10 دن کے اندر تھا، لہذا اللہ نے وعدہ کیا 10 کا اور 30 کا اور 10 بڑھا دیے۔ جاتے جاتے حضرت موسیٰ کے الفاظ بھی قرآن نے کوٹ کیے، حضرت موسیٰ نے وقال موسیٰ لاخیہ، عجیب ہے، اخوت کا ذکر تو
قرآن پہلے بھی کر چکا ہے، یہ دوبارہ بھائی کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کا مطلب حضرت موسیٰ کی نسبت جب ہم پیغمبر کی تلاش کریں گے تو جانشینی کے ساتھ، خلافت کے ساتھ اخوت بھی پروردگار کی نظر میں ہے. جب واقعات ایک جیسے ہوں گے تو پھر پیغمبر کا بھی بھائی ہوگا جو خلیفہ بنے گا، حالات ایک جیسے ہوں گے. کہا، اور قرآن باقاعدہ لفظ استعمال کرا، وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی، اے ہارون میرے بھائی، میرے بعد تو میرے قوم میں خلیفہ ہو. اب اس سے زیادہ واضح اعلان حضرت موسیٰ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اور ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، دیکھو اصلاح کرنا میری امت کی اور مفسدین کی اتباع نہیں کرنا. یعنی کیا؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ کو معلوم تھا کہ میری امت کی صفوں میں مفسدین بھی موجود ہیں. اب یہ سارا، اب میں جب پلٹتا ہوں آئے الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ کی طرف یا آئے بَلَّغْتُ کی طرف، تو وہ جو سارے کے سارے مراحل ہیں کہ اے نبی پہنچا دو، پھر کہتے ہیں وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اے نبی مفسدین سے پروردگار بچائے گا. تو قرآن یہ بتا رہا ہے کہ امت کی صفوں میں بھی یہاں پر بھی بعض ایسے شرپسند موجود تھے. کتنی تشابہ خود بخود قائم ہو رہا ہے نا، تشابہ. اب یہاں پر خلافت کے موقع پر قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی کی امت میں مفسد ہے، وہاں پر قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ حضرت موسیٰ نے بھی خلافت کے ساتھ ساتھ کیا کہا؟ دیکھو مفسدین سے بچ کے رہنا، یہ کہہ کر چلے گئے. جانے کے بعد کیا ہوا؟ جیسے ہی وہاں پر 30 دن کا وعدہ، 40 اللہ نے 10 دن بڑھائے، تو اب یہاں پر کیا ہوا؟ یہاں پر ایک کریکٹر سامنے آتا ہے جس کو کہتے ہیں سامری. علماء نے اس پر بحث کی اور بڑی مزیدار بحث ہے، میں صرف اشارہ کروں گا کیونکہ تھوڑا سا وقت میں گنجائش ہمارے پاس کم ہو رہی ہے، کہ سامری شخص ہے یا شخصیت ہے؟ یہ شخص اور شخصیت میں فرق کیا ہے؟ اگر تو قرآن ایک شخص کا ذکر کر رہا ہے تو وہ پھر مشخص ہو جائے گا حضرت موسیٰ کے زمانے سے. لیکن اگر قرآن شخص پرستی نہیں کرتا بلکہ شخصیتوں کو گنواتا ہے، شخصیتوں کا تعارف کراتا ہے، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ سامری ایک شخصیت کا نام ہے، اور جیسی سامری جیسی شخصیات اگر موسیٰ کے ہاں تھیں تو پھر پیغمبر کے ہاں بھی سامری ہوں گے. تو اگر سامری پیغمبر کے ہاں ہوں گے تو ہمیں سامری کے طریقے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تدبر اور تفکر کا مقام کیا ہے؟ اب یہاں پر ہے کہ سامری نے کیا کیا؟ کیا سامری کو بہت بڑا عالم تھا؟ کیا سامری اپنی قوم میں بہت طاقتور تھا؟ کیا سامری ہر جنگ میں آگے آگے تھا؟ مرحلہ ہے نا. کیا پیغمبر کے ساتھ، حضرت موسیٰ کے ساتھ ہر وقت رہتا تھا؟ نہیں رہتا تھا. کیا حضرت موسیٰ کے ساتھ بڑا عالم تھا؟ نہیں تھا. کیا جنگوں میں ساتھ گیا؟ نہیں گیا. چند ایک باتیں ہیں. سامری آپ کی قوم سے تعلق رکھتا تھا، شروع شروع میں ایمان لے آیا، جب آپ نے مصر سے ہجرت کی تو اس نے بھی ہجرت کی. اسی طرح کے کچھ واقعات ہیں، اس سے زیادہ سامری کا ریکارڈ نہیں ہے، ریکارڈ نہیں ہے. لیکن تاریخ نے سامری کے بارے میں چند ایک باتیں، قرآن نے اب میں جو بھی بیان کروں سب قرآن سے بیان کر رہا ہوں، سامری کے بارے میں قرآن نے بتایا کہ اس نے کیا کیا. اس نے، آپ نے سنا، اس نے گوشالہ بنایا، اس گوشالے کے اندر سے آواز نکلتی تھی، گائے کی آواز نکالتا تھا. تو یہ آواز کیسے نکالتا تھا، اس کو بھی قرآن نے بیان کیا کہ یہ فنگاری جو اس نے کی اس میں بھی اس کا اپنا کوئی کمال نہیں تھا. کیا کیا اس نے؟ سورہ مبارکہ طہٰ آیت نمبر 96 بیان کیا، فبصرتُ لم یبصر احدًا، میں نے دیکھا جو کسی نے نہیں دیکھا. بھئی میں نے دیکھا کسی نے نہیں دیکھا کیا؟ اب اس سے اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ نیل دوپارا ہوا اور اس کے درمیان سے جا رہے تھے تو اس نے دیکھا کہ حضرت جبرائیل گھوڑے پر سوار ہیں اور ان کے گھوڑے کا سم جہاں لگ رہا ہے وہاں پر مٹی زندہ ہو رہی ہے، اس نے وہ مٹی اٹھا لی. لیکن مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام، مولا سے جو روایت ہمارے پاس موجود ہے وہ روایت کیا کہتی ہے؟ امام کہتے ہیں کہ نہیں، بلکہ جب حضرت طور پہ جایا کرتے تھے یہ چپکے چپکے پیچھے آتا تھا، اور ایک مرتبہ جیسے پیغمبر کے پاس جناب جبرائیل بعض اوقات کسی صحابی کی شکل میں آتے تھے، ایک مرتبہ جناب جبرائیل جب انسانی شکل میں آئے تو اس نے دیکھا جہاں حضرت جبرائیل کا قدم زمین پر لگتا تھا وہ مٹی زندہ ہو جاتی تھی. اب یہ ہمارے نوجوانوں کے لیے تھوڑی سی ذرا کنفیوزنگ سچویشن ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت جبرائیل کا ایک لقب ہے روح الامین، آپ امین امانت دار روح ہے، روح خود آپ کے ایک القابات یا آپ کے ناموں میں سے ایک نام آپ کا کیا ہے؟ روح. اب روح کی بحث وہ پھر انشاءاللہ الگ سے ایک پوری مفصل بحث ہو جاتی ہے، زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. لیکن روح کیا ہے؟ بنیادی طور پر روح جوہر حیات کا نام ہے، یعنی جہاں روح ہوتی ہے وہیں پر حیات پائی جاتی ہے. روح ہی ہے نا. مثلا اگر خدا نہ خواستہ مجھے بھی کچھ ہو جائے اور میں مر جاؤں، تو دو منٹ پہلے اور دو منٹ کے بعد کے مولانا میں کوئی فرق ہے کیا؟ گردے کم ہو جائیں گے، دل نکل جائے گا، خون کم ہو جائے گا، پانی، ویٹ کچھ بھی کم نہیں ہوگا. کیا چیز کم ہوگی؟ روح. جب تک روح موجود ہے زندگی اور حیات. تو چونکہ حضرت جبرائیل روح ہیں، لہذا جہاں بھی وہ زمین سے اپنا ان کا اتصال ہوتا تھا، اس کے اندر خود بخود زندگی آ جاتی، حیات، لائف آ جاتی تھی. اس نے کیا کیا؟ ایک مٹھی. فقبضت قبضتم من اثر الرسول. رسول، رسول سے یہاں پر مراد پیغمبر نہیں ہے، رسول سے مراد بھیجا ہوا. کون؟ جناب جبرائیل. جناب جبرائیل کے اثر یعنی فٹ پرنٹ، اثر پرنٹ کو بھی کہتے ہیں، اس سے اس نے ایک مٹھی اٹھا کر اپنے پاس محفوظ کر لی. لیکن اصل جو اس نے سلسلہ کیا وہ کیا تھا؟ جو اصل سلسلہ ہے وہ یہ کہ 30 دن تو گزر گئے آرام سے، کیونکہ حضرت موسیٰ نے 30 دن کا وعدہ کیا تھا. 30 دن گزرنے کے بعد 31واں دن ہوا، حضرت نہیں آئے. 32واں دن ہوا، حضرت نہیں آئے. اب 33واں دن لوگوں میں تھوڑی سی ٹینشن شروع ہو گئی کہ بھائی حضرت موسیٰ واپس کیوں نہیں آ رہے. میرا آپ لوگوں سے سوال یہ ہے کہ امت کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ کیا کرنا چاہیے تھا؟ بھائی جب نبی موجود نہیں ہے، خلیفہ موجود ہے، تو خلیفہ کے پاس جانا چاہیے تھا. لیکن قوم نہیں گئی. نہیں گئی قوم. کیوں نہیں گئی قوم؟ اس کی طرف بھی آتا ہوں میں انشاءاللہ. خود سب کچھ، سارا کچھ قرآن نے خود بیان کیا. کیوں نہیں گئی قوم؟ اس کو بھی بیان کیا. اب کیا ہوا؟ یہ نہیں گئے. اتنے میں تیسرے چوتھے دن سامری نے لوگوں کے درمیان میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ حضرت موسیٰ فوت ہو، آپ کی وفات ہو گئی. اب دیکھیں سائیکولوجیکلی اس کو تھوڑا سا سالو کرنے کی ضرورت ہے. قوم حضرت موسیٰ کی حیات کا یقین رکھتی ہے کہ نہیں بھائی آپ زندہ ہیں، آپ نے 30 دن کا وعدہ کیا تھا. اب جیسے ہوتا ہے ہمارے ہاں بھی، جو بندہ زندہ گیا ہے ہمارا اس کی حیات پر ہی یقین ہوتا ہے. موت کے لیے کوئی اور قرینہ چاہیے کہ پتہ لگے کہ ہاں کوئی خبر آ جائے تب پتہ لگے گا، ورنہ جب تک خبر نہیں ہوتی ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہاں بھائی کہیں نہ کہیں چلا گیا ہوگا. 8, 10, 15 ہم تو یہاں پر اپنے مسنگ پرسنس کے 5-5 سال سے انتظار کر رہے ہیں، 3-3 سال سے انتظار کر رہے ہیں اسی امید پر. بلکہ ایک تو ہمارا مسنگ پرسن ایسا بھی ہے کہ جس کے لیے ہم 30 سال سے انتظار کر رہے ہیں، امام موسیٰ صدر. تو ہماری مسنگ پرسن کی جو ہسٹری ہے وہ بہت پرانی ہے، ٹھیک ہے نا. اور میں کچھ نہیں کہتا، صرف اتنا سا کہوں گا کہ عبرت کا ہی موقع، بحث بھی ہماری عبرت سے چل رہی ہے. یہ ہمیں مسنگ کرنے والے قذافی کے انجام سے عبرت حاصل کر لیں. قذافی کو سامنے لگا لیں تصویریں، جس طرح سے وہ مرا تھا ذلت کی موت، اسے اپنے سامنے لگا لیں اور لگانے کے بعد یہ دیکھ لیں کہ ہمیں مسنگ کرنے والے ان کا انجام دنیا میں کیا ہو. یہ تمہارا دنیا میں انجام ہے، اور اگر باز نہیں آئے تو انشاءاللہ قیامت میں بھی تم اسی جہنم میں ہوگے جس میں قذافی ہوگا. ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے طور پر جو ہمارا وظیفہ ہے وہ انجام دیں گے. کیمپس لگے ہوئے ہیں، اور آپ سب کے لیے بھی ایک میسج چھوڑ رہا ہوں میں کہ دیکھیے ساکت جمعیت سب سے زیادہ خوفناک ہوتی ہے. سامری کے معاملے میں بھی جو اچھل کر کودنے والے اور بہکانے والے لوگ تھے وہ 8-10 ہی تھے، باقی سارے چپ چاپ ان کے پیچھے جانے والے تھے. لہذا ایسا نہ ہو کہ کل ہم میں سے ہر ایک کے گھر میں سے کوئی نہ کوئی مسنگ ہو رہا ہو اور پھر ہمیں اس وقت خیال آئے کہ جب ہم کچھ بھی کرنے کے قابل نہ رہیں. اور یہ جو بھی مومن مس ہو رہا ہے اور اس کے اس حق کے مقابلے پر ہر وہ مومن جو خاموش ہے، ظہور امام کے بعد ہر ایک کو جواب دینا ہے کہ تم نے کیا رول پلے کیا. کم از کم بھی اگر اپنا احتجاج ریکارڈ کروا سکتے ہیں، کیمپس لگے ہوئے ہیں وہاں پر جائیں، کم از کم اپنا احتجاج ریکارڈ کرا کے اپنے ان مومن بھائیوں کا جو حق آپ کی گردن پر ہے اسے ادا کرنے کی کوشش کریں. اب مرحلہ کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ کی حیات کا یقین تھا لوگوں کو، لیکن سامری نے آ کے کیا کہا؟ اس نے کہا بھائی حضرت موسیٰ مر گئے. اب کیا ہوتا ہے, یہ ہوتی ہے شوق فلسفی. آپ کوئی ایسی نیوز پھیلائیں جس سے لوگ شوق میں آ جائیں. جیسے ہی لوگ شوق میں آئے تو اس نے کیا کیا, اپنے ساتھ کچھ اور لوگوں کو ملایا, ایک گوسالے کا قالب تیار کیا, اس کے اندر وہ مٹی ڈالی, اس کے اوپر لوگوں سے سونا اور جواہرات منگا کر اس کو مزین کیا. چونکہ وہ مٹی اس کے اندر ڈالی تھی وہ آواز نکالتا تھا. مٹی کہاں سے آئی, اپنی تھی نہیں, اثر رسول تھی. پھر کیا کیا, جب اس کو گوسالہ بنایا تو گوسالہ بنانے کے بعد سامری نے یہ نہیں کہا کہ یہ تمہارا خدا ہے, اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ یہ میرا خدا ہے. قرآن نے ان کی ایک کوالٹی اور بتائی ہے, وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر, جب ہم نے ان کو بحر سے گزار دیا اور یہ باحفاظت جا رہے تھے تو انہوں نے راستے میں دیکھا کہ کچھ لوگ ایک بت رکھ کے اور اس کے چاروں طرف بیٹھے ہوئے ہیں اور عبادت کر رہے ہیں. تو اب اتنی تعلیمات کے باوجود, اتنے سال ان کو توحید کا درس دینے کے باوجود بت پرستی ان کے وجود سے نکلی نہیں تھی, بت پرستی ان کے وجود سے نہیں نکلی تھی. اب میرا ایک سوال ہے, حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کے درمیان زیادہ وقت گزارا اور زیادہ تبلیغ کی, یا پیغمبر اکرم نے اپنی قوم کے درمیان زیادہ وقت گزارا اور زیادہ تبلیغ کی؟ حضرت کی پوری جو تبلیغ کی زندگی ہے اس کی مقدار 23 سال ہے, اس 23 میں سے بھی پہلے 3 اپنے خاندان کے لیے تھے تو باقی بچے 20 سال, جبکہ حضرت موسیٰ کی تبلیغ, حضرت موسیٰ کے تو 40 سال صرف وہ تھے جو یہ زمین پر گھومتے رہے اور ان کو منزل نہیں مل رہی تھی. انشاءاللہ وہ واقعہ بھی آپ کو, صرف 40 تو وہ سال ہیں. تو حضرت نے تو کئی سال تبلیغ کی تھی, کئی سال کی تبلیغ بھی اندر سے بت پرستی کو ختم نہیں کر سکی. معجزہ دیکھ لیا, توحید کا درس سن لیا, پانی کے درمیان سے نکل آئے, لیکن بت دیکھ کر کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا خدا بنا دو. تو حضرت موسیٰ نے کیا کہا, انتم قوم تجہلون, تم وہ قوم ہو جو کہ جاہل ہے. کس بات سے جاہل ہے, اس کو رکھیے گا, میں انشاءاللہ بیان کرتا ہوں. تم وہ لوگ ہو جو جاہل ہو, کس سے جاہل ہیں, جہالت ہے معارف دینی کے مقابلے پر. معارف دینی کیا, مثلا کیا ان کو حضرت موسیٰ نے اشہد ان لا الہ الا اللہ نہیں بتایا ہوگا؟ بتایا ہوگا. نہیں بتایا ہوگا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں؟ بتایا. تو پس رسال توحید اور نبوت دونوں کے بارے میں جانتے تھے, قیامت کے بارے میں بھی جانتے تھے, کتاب بھی موجود تھی, عبادتیں بھی کرتے تھے, تو پھر کیوں جاہل ہیں؟ دیکھیے لا الہ کا جان لینا اور ہے, لا الہ کا عمل سے ظہور اور ہے. صرف جان لینا توحید کا اور ہے, عملاً ظہور اور ہے. جب تک معارف توحید عملاً ظہور نہیں کرتے تب تک اس بات کا کوئی اطمینان نہیں ہے کہ مجھے واقعاً توحید پر میں عمل پیرا ہوں یا نہیں. دیکھیے میں وہ آیت بارہا تکرار کر چکا ہوں کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب وہ یہ کہیں گے ہم ایمان لائے تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. جیسے ہم نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ, اب اللہ ہماری توحید کو آزمائے گا. اگر عملاً میں توحید پرست ہوں تو وہ توحید قبول ہوگی ورنہ رد کر دی جائے گی. لہذا اب یہ بھی لا الہ الا اللہ جانتے تھے, لیکن جیسے ہی امتحان پڑھا اندر کی بت پرستی باہر نکل آئی. تو اب اس نے کیا کیا, سامری نے یہ نہیں کہا تمہارا خدا, یہ نہیں کہا میرا خدا, بلکہ کیا کہا, کہا یہ موسیٰ کا خدا ہے. کس کا خدا ہے؟ موسیٰ. فنسا, موسیٰ نے اسے بھلا دیا تھا, پس اپنے گوسالے کو اپنے آپ سے نسبت نہیں دی, قوم سے نسبت نہیں دی, بلکہ کس سے نسبت دی؟ پیغمبر سے. اس کا نتیجہ کیا نکلا, خلیفہ ہوتے ہوئے بھی حضرت ہارون کچھ نہ کر سکے. اب بات تاریخ اور قرآن سے سوال کرے, قرآن سے سوال کرے, قرآن کہتی ہے چند لوگوں کو چھوڑ کر 12-15 یا 18 ہزار کے قریب بنی اسرائیل تھے, چند لوگوں کو چھوڑ کر, باقی سارے کے سارے سامری کے ساتھ ہو گئے. اب ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ مولا کائنات کو چھوڑ کر جہاں اکثریت چلی گئی تھی تو تمہیں اکثریت کے ساتھ ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں کہ اگر یہ تمہارا قانون کلی ہے تو ذرا قرآن کریم کے مطابق مجھے آ کر بتاؤ مجھے کہاں جانا چاہیے تھا، ہارون کے پاس جانا چاہیے تھا یا سامری کے پاس جانا چاہیے تھا، کہاں جانا چاہیے تھا؟ قرآن بتا رہا ہے کہ ہمیشہ اکثریت حق پر نہیں ہوتی. اب سامری کا اور ادھر سے حضرت موسیٰ کو جب پتہ لگا آپ غضب کے عالم میں آئے، آپ نے آتے ہی اپنے بھائی سے کہا، تو بھائی نے دو وجہ بتائی، ایک کہا کہ نزدیک تھا کہ یہ مجھے قتل کر دیں، دوسری اے بھائی مجھے خوف تھا کہ تم آ کر یہ کہو گے کہ تم نے میری نصیحت پر عمل نہیں کیا اور قوم میں افتراق پیدا کر دیا. بس دو. اچھا یہ جو پہلا خطرہ ہے، کیا حضرت ہارون کو اپنے قتل کا خوف ہے؟ کیا آپ مرنے سے ڈرتے ہیں؟ کوئی بھی اللہ کا نبی مرنے سے نہیں ڈرتا، ان سے زیادہ تو موت کا عاشق کوئی ہوتا ہی نہیں. بس یہاں پر قتل کا جو خوف ہے وہ کیا ہے؟ وہ اپنے قتل کا خوف نہیں ہے، اسلام اور دین کے برباد ہو جانے کا خوف ہے. دوسری طرف اگر تلوار اٹھاؤں گا تو قوم مفترق ہو جائے گی. اب حضرت امیر المومنین اگزیکٹلی یہی دو جملے کہتے ہیں کہ اگر میں تلوار اٹھا لے یا میں قتل کر دیا جاتا یا امت بکھر جاتی، بالکل اگزیکٹلی صورتحال امیر المومنین کی. لیکن اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہاں پر سامری نے کیا کیا، امت پیغمبر کا سامری، پیغمبر کی آخری عمر کا جو اگر کوئی بھی مطالعہ کرے وہ جانتا ہوگا کہ پیغمبر نے اپنی آخری عمر میں اعلان کر دیا تھا کہ اب میں زیادہ وقت تمہارے درمیان میں رہنے والا نہیں ہوں. اس کا مطلب پیغمبر کی وفات حتمی ہے یا پیغمبر کی حیات؟ وفات حتمی ہے. تو جہاں وفات حتمی ہے وہاں پر اگر لوگوں کو شوق دینا ہے تو کیا کریں گے آپ؟ الٹ کر دیں گے. وہاں حیات حتمی تھی کہاں مر گئے، یہاں جیسے ہی پیغمبر کی وفات ہوئی اب لوگوں کو یقین تھا، پیغمبر مریض بھی ہو چکے تھے، اعلان بھی کر چکے تھے، جیسے ہی اعلان ہوا کہ بھئی پیغمبر کا انتقال ہو گیا لوگوں نے آنا شروع کر دیا. اب آپ تصور کریں کہ میری وفات کا اعلان ہو جائے میری بیماری کے بعد اور آپ میرے گھر میں آئیں اور ایک صاحب باہر نکلیں ہاتھ میں بندوق ہو اور آپ لوگوں کیسے کہیں، خبردار کسی نے کہا کہ مولانا مر گئے، اگر کسی نے کہا مولانا مر گئے تو میں گولی سے مار دوں گا، تو اب کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ آپ ایک دم شوق میں آ جائیں گے، آپ کہیں گے بھئی یہ کیا ہوا، مولانا اب تو بیمار بھی تھے، اعلان بھی کر چکے تھے، ان کی وفات کا اعلان بھی ہو چکا، یہ آدمی یہ کیوں کہہ رہا ہے، تو آپ آ جائیں گے شوق میں. تو شوق فلسفی کو استعمال کرتا ہے سامری. پھر اس کے بعد خود نہیں آتا سامنے بلکہ گوسالہ لے کر آتا ہے. گوسالے کو لانے کے بعد یہ نہیں کہتا کہ یہ تمہارا ہے، یہ نہیں کہتا یہ میرا ہے، کہتا ہے یہ رسول کا ہے، کہا یہ رسول کا ہے، یہ میرا نہیں ہے، تمہارا خلیفہ نہیں ہے، میرا نہیں ہے، یہ رسول کا خلیفہ ہے. اب امت اگر معارف سے جاہل ہو تو جس قوم کو نہ توحید سمجھ میں آئی ہو، نہ نبوت سمجھ میں آئی ہو، نہ امامت سمجھ میں آئی ہو، نہ قیامت سمجھ میں آئی ہو، وہ ساری کی ساری سامری کے پیچھے چلی جاتی ہے، ہارون اکیلا اور تنہا رہ جاتا ہے. مرحلہ اگلا انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کل عرض کروں گا کہ اس کے بعد ہوا کیا. اب لازمات گوسالہ پرستی کی ہے تو گوسالہ پرستی کی سزا بھی ہونی چاہیے. امت کو کیا سزا ملی، سامری کو کیا سزا ملی، اور پھر نتائج کیا ہوئے، سے انشاءاللہ غدیر تک آپ کو کل میں عرض کروں گا تاکہ غدیر کا معاملہ حل ہو تو پھر ہم کربلا کی طرف آگے بڑھیں. لیکن اب ذہن میں یہ بیٹھا لیں کہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جانے سے میں توحید پرست نہیں بنتا، نبی کا کلمہ پڑھ لینے سے میں نبی کا مطیع نہیں بنتا، علی ولی اللہ کہہ دینے سے میں امامت کا مطیع نہیں بنتا، جب تک میرے عمل سے ظہور نہ کرے. صرف دو جملوں میں بات کروں گا، تفصیل انشاءاللہ کبھی اور. یاد رکھیے گا کہ عقائد سمجھ فہم اور درک کے اعتبار سے توحید جب تک کلیئر نہیں ہوگی نبوت اور امامت کبھی بھی آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گے. اب توحید کلیئر سے مطلب کیا ہے، میں چند ایک سوال آپ کو کہہ دیتا ہوں، اس پہ سوچئے گا بھی اور نہ جواب ملے تو علماء سے مراجعہ کیجیے گا. مثلا خدا اگر ہر جگہ ہے تو دکھائی کیوں نہیں دیتا، خدا اگر ہر جگہ ہے تو کیا میرے اندر بھی خدا موجود ہے یا نہیں، اگر اندر موجود ہے تو باہر ہے یا نہیں، اس طرح کے دو چار اور بول دیے تو ہو سکتا ہے آدھی پبلک ویسے ہی یہاں سے کافر ہو کے چلے جائے. چند ایک اس طرح کے تھا، بلکہ وہ چھوڑ دیے، جو بچے آپ کے آپ سے بعض اوقات سوال کرتے ہیں انہی سوالوں کو کنسیڈر کر لیجئے گا اور پھر دیکھ لیجئے گا کہ میری توحید کہاں ہے. توحید کلیئر ہوگی تو نبوت امامت، نبوت امامت کلیئر ہو تو تو قیامت کلیئر. اب اگر قیامت کلیئر ہوگی تو میرا قیامت کے اوپر ایمان صحیح ہوگا. عمل کے مرحلے میں سلسلہ نیچے سے اوپر جاتا ہے. جب ایک مرتبہ توحید سمجھ میں آ گئی, نبوت سمجھ میں آ گئی, قیامت یہ سمجھ ہے. سمجھ میں آنے کے بعد جب تک قیامت کے ذریعے سے میرے اندر خدا کے عذاب کا خوف اس مرحلے پر نہیں لے آتا کہ میں اپنی تنہائی میں بھی معصیت اور گناہ انجام نہ دوں, عملاً قیامت کہاں نظر آئے گی؟ عملاً قیامت اس وقت نظر آئے گی جب میں تنہائی اور خلوت میں بھی ترک معصیت کر رہا ہوں گا, تو اس کا مطلب ہوگا ہاں مجھے قیامت سمجھ میں آ گئی. جب ترک معصیت ہوگی تو پھر نبوت اور امامت سمجھ میں آئے گی, اور پھر آخر میں توحید ہمارے وجود سے ظہور کرے گی. لہذا اب یہ سمجھ لینا کہ جی میں تو چونکہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا لہذا میں کبھی بھی ایسے دھوکے میں نہیں آؤں گا, ایسا ہرگز نہیں ہے. ہمیں بیدار, اور آج بھی مختلف انداز سے سامری سر اٹھاتے ہیں, گوسالے بناتے ہیں اور ہمیں بہکانے کی کوشش کرتے ہیں. انشاءاللہ تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. امام کربلا میں موجود ہیں, ایک طرف سے عمر سعد کے سپاہی اور فوج در فوج آ رہی ہے, اور اہل بیت کے دلوں میں خوف, بچوں کے اندر خوف کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے. لیکن امام کو بھی کسی کا انتظار تھا. کس کا انتظار؟ جس کو امام نے خط لکھ کر بلوایا, بچپن کا دوست بھائیوں جیسا حبیب ابن مظاہر. خط لکھ کر بلوایا, خط جب جناب حبیب کے پاس پہنچا تو آپ کھانا کھا رہے تھے, دروازے پر دستک ہوئی, آپ نے جا کر دروازے پر دیکھا, چہرہ پہچان کر دروازہ کھولا, کوئی بات نہیں, نہ علیک نہ سلیک, خط ہاتھ میں لیا, چپ چاپ آ کر بیٹھ گئے. خط کھول کر جناب حبیب نے پڑھنا شروع کیا. حبیب کی نگاہیں خط پر ہیں, زوجہ کی نگاہیں حبیب کے چہرے پر ہیں. حبیب کے چہرے کا بدلتا ہوا رنگ دیکھ کر زوجہ سمجھ گئی حبیب کس کا خط ہے. کہا مولا حسین کا خط ہے. کہا مولا کا خط ہے, کیا کہا ہے؟ کہا مولا نے مدد کے لیے بلایا ہے. بھئی یہ سننا تھا, ایک مرتبہ تڑپ گئی. کہا حبیب تو ابھی تک سوچ رہا ہے مولا نے مدد کے لیے, تم ابھی تک سوچ رہے ہو؟ کہا مجھے تمہارا خیال آ رہا ہے. کہا حبیب اگر اجازت دو تو میں ابھی چادر اوڑھ کر نکل جاتی ہوں. کہنے میں تمہیں آزما رہا تھا. اب حالات سنگین ہیں, اتنے آسان نہیں ہے کوفے سے نکلنا. لہٰذا آپ نے غلام کو اپنا گھوڑا دے کر اور کہا چپ چاپ جا کے فلاں مقام پر ٹھہر جانا اور میں وہاں پہنچوں گا, پھر وہاں سے آگے جاؤں گا. حالات چونکہ سنگین ہیں, کرفیو لگا ہوا ہے, جناب حبیب کو نکلنے میں دیر ہو گئی, کافی دیر ہو گئی. کافی دیر کے بعد جب مقررہ مقام پر جناب حبیب پہنچے تو دیکھا کہ غلام بے چینی سے ٹہل رہا ہے اور ساتھ ساتھ گھوڑے سے باتیں کر رہا ہے. جب حبیب نے کان لگا کر سنا تو دیکھا وہ یہ کہہ رہا تھا, اے میرے مالک کے گھوڑے, آقا کو آنے میں بہت دیر ہو گئی, ہو سکتا ہے کہ آقا نہ پہنچ سکیں. میں نے سنا ہے فرزند زہرا کو مدد کی ضرورت ہے, فرزند زہرا کربلا میں اکیلا رہ گیا ہے, اگر ہمارا مولا نہ آیا میں اور چو چلیں گے فرزند زہرا کی مدد کرنے کے لیے. پر یہ سننا تھا جناب حبیب نے رونا شروع کر دیا, آ کر اسے شاباشی دی. اس نے روتے ہوئے دیکھا, پوچھا مولا رو کیوں رہے ہیں؟ کہا فرزند زہرا کی غربت کا خیال آ رہا. اتنا غریب ہو گیا حسین کہ اب غلام مدد کرنے کے لیے جا رہے ہیں فرزند زہرا کی. بعض تاریخوں نے یہ بھی لکھا کہ جب حضرت روانہ ہونے لگے تو اس نے رکاب تھام لی, اور رکاب تھامنے کے بعد کہا مولا مجھے بھی لے چلیں. تو آپ نے کہا کہ حالات سخت ہیں, مشکل ہے. اس نے کہا مولا ساری زندگی آپ کا نمک کھایا ہے, اس مقام پر اگر مجھے لے جائیں گے تو میری معراج ہو جائے. حضرت نے بظاہر ان کو بھی ساتھ لیا. 8 محرم, بعض روایت کے مطابق 8 محرم, پورا کربلا کا میدان عمر سعد کے لشکر سے بھرا ہوا ہے, مگر حسین بار بار کوفے کی طرف دیکھ رہے ہیں. کسی نے پوچھ لیا مولا کیا بات ہے, کیا کوفے سے کسی لشکر کی امید ہے؟ کہا لشکر کی نہیں, اپنے دوست کے آنے کی امید ہے. ابھی یہ باتیں ہو رہی, وہاں سے کسی نے کہا کوفے کی طرف سے غبار اڑ رہا ہے. پھر کسی نے آواز دی کہ حبیب آ گئے ہیں. یہ سننا تھا کہ امام ایک مرتبہ تیز قدموں سے حبیب کی طرف روانہ ہوئے، حور نے جب دور سے دیکھا کہ حسین دوڑے چلے آ رہے ہیں، ایک مرتبہ اپنے آپ کو گھوڑے سے گرا دیا اور دوڑتے ہوئے مولا کے پاس گئے، قدموں سے لپٹ گئے، کہا مولا مجھے اندازہ نہیں تھا کہ فرزند زہرا اتنا غریب ہو جائے گا، ارے غلام کے لیے اتنی تیزی سے دوڑ کر آ رہے ہو۔ ادھر حبیب کے آنے کی اطلاع خیموں میں پہنچی، جناب زینب نے کہا اما فضا جا کر حبیب سے کہو کہ ہم نے سلام پہنچایا ہے، بھائی حبیب ہمارا سلام ہو۔ جیسے ہی فضا نے آ کر کہا حبیب مبارک ہو، شہزادی نے بھائی کہہ کر سلام کہا ہے، بس امامہ زمین پر پھینک دیا، سر پیٹ کر رونے لگا، کہا فرزند زہرا واقعی غریب ہو گیا، شہزادیاں غلاموں کو بھائی کہہ کر سلام پہنچا رہی۔
الا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون ما تبحث شأن